أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورزيت لكم الإسلام دينا. بھائیوں اور بزرگوں، سورہ المائدہ کی آیت نمبر 3 کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے. اللہ رب العزت حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب بھائیوں کو حق اور سچ کو تسلیم کر کے عقیدہ بنا کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ بھائی تھوڑا سا اور آگے آ جائیں تاکہ وہ بھائی جو نا کافی کو بھی آگے بیٹھ سکیں آسانی سے. خطبہ مسنونہ کے بعد یہ پروگرام خالص اصلاحی اور تبلیغی اور تربیتی ہیں، جو اسلامک اثر سنٹر کی طرف سے منعقد ہوتے ہیں، جن کا مقصد بھائیوں کو، بزرگوں میں سوچ و بچار اور غور و فکر پیدا کرنا ہے، تاکہ ہم اپنے عقیدے کو اور اپنے عمل کو اللہ کے قرآن اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق بنا سکیں۔ آج کا موضوع بھی اسی سلسلے کا ایک کڑی ہے، اور حقیقت بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو ہمیں اسلام نصیب فرمایا ہے، اس میں اللہ رب العزت نے بے پناہ خوبیاں رکھی ہیں۔ بہت زیادہ اس میں خوبیاں ہیں جو پہلے ادیان میں نہیں تھی۔ ان خوبیوں میں سے ایک خوبی اللہ رب العالمین نے اس آیت مبارکہ میں بیان فرمائی، اسلام سے پہلے جتنے بھی مذہب ہیں، خواہ وہ آسمانی ہیں یا دوسرے ہیں، ان میں سے کوئی مذہب اس خوبی کا دعوے دار نہیں ہے کہ ہمارا دین کامل اور مکمل ہے، اس میں کوئی نقص نہیں، اس میں زیادتی کمی نہیں ہو سکتی ہے، اس کو دنیا کی کوئی ہستی منسوخ اور تبدیل نہیں کر سکتی ہے۔ یہ خوبی، یہ اعزاز صرف دین اسلام میں ہے۔ اس سے پہلے یہودی موجود ہیں، عیسائی بھی ہیں، اور بھی کئی مذاہب ہیں، لیکن کسی کا یہ دعویٰ ہے ہی نہیں ہے۔ صرف یہ انعام، یہ اکرام، یہ خوبی اسلام میں ہے کہ اسلام کے تمام اصول کامل و اکمل ہیں، ان میں کوئی کمی عیب نقص نہیں ہے، اور دنیا کی کوئی ہستی اس کو منسوخ نہیں کر سکتی ہے، اس کو تبدیل نہیں کر سکتی ہے، اور یہ قیامت تک کے لیے اللہ کا دین ہے۔ جیسے بھی حالات آ جائیں، جیسا بھی معاشرہ اور ماحول بن جائے، اسلام کے قوانین بدل نہیں سکتے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے کہ یہ دین کامل و اکمل بنایا، اور جس ہستی پہ اس دین کو نازل فرمایا اس کو آخری نبی، خاتم النبیین نبی بنایا۔ نہ کوئی نبی اور آئے گا، نہ یہ دین تبدیل ہوگا، اور نہ اس میں کوئی تنسیخ، نہ اس میں زیادتی، نہ اس میں کمی ہو سکتی۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ آیت نازل ہوئی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، حجۃ الوداع کے موقع پر میدان عرفات میں، جمعہ کا دن تھا۔ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. بعد میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ایک یہودی عالم فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کرتا ہے. امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو بیان فرمایا ہے. فرماتے ہیں یا امیر المومنین، اے امیر المومنین، آپ کے پاس آپ کی کتاب میں ایک ایسی آیت موجود ہے کہ لو انا علینا نازلت، اگر وہ آیت ہمارے دین پر نازل ہوتی، لَتَّخَذْنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ عِيدًا، وہ ایسی آیت ہے اگر وہ ہمارے یہودی مذہب میں نازل ہوتی تو اس آیت کے یوم نزول کو ہم عید کا دن بنا لیتے، خوشی اور مسرت کا دن بنا لیتے. تمہارے پاس تمہاری کتاب میں وہ آیت موجود ہے. بتلانا چاہتا ہے کہ یہ اعزاز تمہارے دین کو حاصل ہے، ہمارے دین میں وہ نہیں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں انی لعالم ای یوم نازلت، مجھے معلوم ہے کہ وہ آیت کب نازل ہوئی تھی، یوم عرفہ تھا، یوم الجمعہ، وہ عرفہ کے دن میدان عرفات میں جمعہ کے دن نازل ہوئی تھی. اللہ نے وہ دن ہمارا پہلے سے خوشی اور مسرت کا دن بنایا تھا، ہمیں اپنی طرف سے خوشیاں بنانے اور عیدیں بنانے کی ضرورت نہیں. اللہ اکبر. تو یہ اعزاز دین اسلام کو حاصل ہے، اسی وجہ سے جو اللہ کے نیک بندے عالم لوگ تھے وہ اس آیت کو جانتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے ارشاد فرمایا ہے کہ ایاکم و محدثات الامور، اپنے آپ کو نئے نئے کاموں سے بچاؤ. کیوں کہ نئے نئے کام نکالنا، ان کو دین بنانا، یہ اللہ کے اس آیت، اس قرآن کی اس آیت کے نص کے خلاف ہے. وہ آدمی جو نئی نئی باتوں کو دین کا درجہ دیتا ہے وہ اللہ تعالی کے قرآن پاک کی اس نص کا منکر ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو متنبہ فرمایا ہے. اما عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ فرماتی ہیں، بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے ایسا کوئی کام کیا جس پر ہمارا کوئی حکم موجود نہیں ہے، فہو رد، اس کام کی اچھائی کو نہ دیکھ، اس کے کرنے والوں کو نہ دیکھ کہ کون ہے اور کتنے ہیں. فرمایا وہ بدعت کا کام ہے، فہو رد، وہ مردود کام ہے، اللہ کو وہ عمل قبول نہیں ہے. اسی لیے امام مالک رحمہ اللہ، بھائیو ہم لوگ اس عمل کی اچھائی یا بہتری پہ بحث کرتے ہیں کہ یہ عمل تو اچھا ہے، اس میں برائی کون سی چیز ہے، لیکن ہم اس حقیقت کو نہیں پہچانتے جو اس بدعت اور نئے کام کے ایجاد کرنے کے اندر مضمر. امام مالک رحمہ اللہ ان کا یہ قول ان کے شاگرد ابن الماجشون نقل کرتے ہیں, اور ابراہیم بن موسیٰ شاطبی اپنی کتاب الاعتصام کے اندر نقل کیا ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں من ابتدا فی الاسلام بدعتا یراہا حسنا. بھائیو اس بات کو غور سے توجہ سے سنو, امام مالک رحمہ اللہ وہ امام ہے مدینہ کے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی ارشاد فرمائی تھی کہ ان قریب مدینہ میں ایک عالم ہوگا, لوگ بڑی دور دور سے سواریاں بھگا بھگا کر اس کے پاس علم حاصل کرنے آئے گی. وہ فرماتے ہیں من ابتدا فی الاسلام بدعتا یراہا حسنا, جس نے اسلام میں کوئی نیا کام بدعت کام جاری کیا اور اس کو وہ اچھا نیکی سمجھتا ہے, اس کو وہ سمجھتا ہے کہ یہ نیکی کا کام ہے, یہ دین کا کام ہے, یہ ثواب کا کام ہے, فقد زعما. بھائیو توجہ کرنے والی بات ہے, لوگ بدعت کی حقیقت کو نہیں پہچانتے, اس لیے وہ تقسیمیں کرتے رہ جاتے ہیں کہ ایک بدعت اچھی ہوتی ہے ایک بری ہوتی ہے, اچھا کام ہی ہے برا کیا ہے اس میں. لیکن جو اس بدعت کی حقیقت کو جانتے ہیں وہ کیا فرما رہے ہیں, توجہ کریے غور سے سنیے. فقد زعما, وہ سمجھ رہا ہے کہ ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالتا, جو آدمی دین کے اندر بدعات کو اچھا سمجھتا ہے اور دین کا کام کر کے کرتا ہے, فرمایا اس نے حال کے طور پر زبان سے نہیں اپنے حالت سے اپنے اس عمل سے ظاہر کیا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک, وہ محمد الرسول اللہ کو خائن تصور کرتا ہے. لا حول ولا قوۃ, یعنی بدعت کرنے والا, بدعت کو اچھا سمجھنے والا, بدعت کو دین کا درجہ دینے والا. امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس شخص اپنے حال سے یہ ثابت کر رہا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین میں نعوذ باللہ خیانت کیا ہے, کہ دین تو تھا نبی نے نہیں بتلایا, نعوذ باللہ نے تھا. یہ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں. لوگوں کون مسلمان ہے جو کلمہ پڑھتا ہو اور اس کا پھر یہ نظریہ ہو کہ نبی نعوذ باللہ دین چھپا گیا تھا, دین نہیں بتلایا تھا؟ اس لیے بھائیو بدعت کو اچھا سمجھنے والا حقیقت میں وہ اپنے حال سے یہی نظریہ پیش کر رہا ہے کہ یہ عمل, یہ عقیدہ اور یہ ثواب کا کام بعد میں پتا چلا ہے, نبی نے نہیں بتلایا ہے. نعوذ باللہ, نہیں بتلایا تو میرے نبی پر اللہ نے دین کیسے مکمل کر دیا؟ اور اس کی دلیل امام مالک رحمہ اللہ یہی آیت پیش کرتے ہیں, فرماتے ہیں اس لیے لأن اللہ تعالی یقول, اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, کہ اس آیت سے یہ سمجھ آتی ہے کہ جو بدعت کو دین سمجھتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اس کا نظریہ یہ ہے، اس کا کردار بتلا رہا ہے. اس لیے فرماتے ہیں فما لم یکن یوم اذن دینا فلا یکون الیوم دینا، جو اس دور میں کام دین نہیں تھا وہ بعد میں قیامت تک دنیا ساری کے فتووں کے باوجود دین نہیں بن سکتا. جو نبی کے دور میں دین نہیں تھا، جو نبی علیہ السلام کے دور میں دین نہیں تھا، بعد میں کسی کے کہنے سے کرنے سے فتووں سے وہ کبھی دین نہیں بن سکتا ہے. یہ امام مالک رحمہ اللہ ارشاد. اللہ اکبر اللہ اکبر. اس لیے بھائیو توجہ طلب یہی بات ہے کہ بدعت کرنے والا سمجھتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین کا کام ہمیں نہیں بتلایا. اس لیے امام مالک رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے خیر و امور الدین ما کان سنہ، دین کے وہ بہترین کام ہیں جو سنت ہے. وشر الامور المحدثات البدائع، اور برے وہ ہیں جو دین میں نئے کام جاری کر کے ان کو دین کا نام دیا جائے اور بعد میں جاری کیے. لیکن اس کی وضاحت میں بھائیوں کے سامنے ایک اور کر دوں تاکہ بات سمجھ آ جائے اچھی طرح سے. بھائیو چیزیں معاملات دو قسم کے ہیں. ایک وہ معاملات ہیں جو نبی علیہ السلام کے دور میں وہ نہیں تھے، ان کی ایجادات ہی بعد میں ہوئی ہے. جیسے یہ سپیکر ہے، گاڑیاں ہیں، ہوائی جہاز ہیں، یہ سارے بعد میں ایجاد ہیں، نبی علیہ السلام کے دور میں نہیں تھے. کچھ وہ کام ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ اکرام نے ان کو دین نہیں بنایا. موجود تو تھے لیکن انہوں نے دین نہیں بنایا. ان کو آج اگر ہم سمجھے کہ دین ہے تو بھائیو صراحتاً وہ بدعت. اور جو نئے کام بعد میں ایجاد ہوئے وہ اجتہاد پر. اگر دین کی کوئی اصل ان کے لیے ملتی ہے تو اس اصل کی وجہ سے وہ ثواب اور اجر کا باعث بن جاتے ہیں، جیسے سپیکر کو تبلیغ کے لیے استعمال کرنے. لوگ اس فرق کو نہیں جانتے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اس لیے بھائیو توجہ یہی کرنی ہے کہ جن کو ہم بدعت کہتے ہیں اور وہ بدعت کے کام ہیں، کیا وہ رسول اللہ کے دور میں تھے یا نہیں تھے؟ اللہ اکبر اللہ. اور پھر بدعت میں دو قسم کی صورتیں ہیں. ایک بدعت بھائیو وہ ہوتی ہے جو نیکی کے عمل پر منحصر ہے. بس کوئی کام آدمی کرتا ہے عمل، اور اس کو ایک نیکی کا عمل سمجھ لیتا ہے. جس طرح لوگ قبر کے اوپر کھڑے ہو کر اذان دے دیتے ہیں، ایک عمل کی صورت. بعض اوقات بدعت کا تعلق کسی شخصیت سے ہوتا ہے. جس بدعت کا تعلق شخصیت سے ہوتا ہے اس وہ بدعت آدمی کو شرک تک پہنچا دیتی ہے، کیونکہ اس ہستی کے بارے میں اس کے عقائد و نظریات توحید سے ہٹ کر شرک کی طرف چلے جاتے ہیں. اس لیے ایک بدعت مکفرہ ہے، ایک بدعت مفسقہ ہے، جس میں صرف آدمی گناہگار ہوتا ہے. جو شخصیات کے بارے میں ہے وہ شرک تک آدمی کو لے جاتی ہے، اس لیے کہ آدمی اس بدعت کے کرتے ہوئے اس ہستی کے بارے میں وہ نظریات بنا لیتا ہے جو اللہ رب العالمین کے ساتھ خاص ہے، محبت و عقیدت میں بڑھ جاتا ہے. اور اس قسم کے بدعتی اور شرکیہ کام سے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو متنبہ فرمایا تھا. بخاری شریف کے اندر دوسری جلد کے اندر حدیثیں موجود ہیں, پہلی جلد میں بھی ہیں. فرمایا لا تترونی کما اترت النصار المسیح ابن مریم, میرا مقام جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کا مقام عیسائیوں نے بڑھایا تھا تم میرا مقام نہ بڑھا دینا. یہ شخصیات کے حوالے سے کہ نبی علیہ السلام کی محبت عقیدت اور جذبات میں آ کر فرمایا میرا اس طرح مقام نہ بڑھانا جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا مقام بڑھا دیا تھا. فرمایا انما انا عبداللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں, ورسولہ اللہ کا رسول ہوں, فقولو عبداللہ ورسولہ, تم بھی مجھے اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول کہا. اس لیے جب شخصیات کے بارے میں بدعات آتی ہے تو پھر نظریات بگڑنا شروع ہو جاتے ہیں, نظریات تبدیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آج جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر یہ میلاد مناتے ہیں اس کی وجہ, اس کا سبب عیسائی جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کی 25 دسمبر کو میلاد مناتے ہیں, اسی مشابت میں اسی طریقے پر مسلمانوں نے بھی وہی کام شروع کر دیا. اللہ کے رسول نے عیسائیوں کا نام لیا, وہی کام شروع کر دیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں عیسائیوں کے عقائد اور نظریات بیان فرمائے کہ لقد کفر الذین, وہ لوگ کافر ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ان اللہ هو المسیح ابن مریم, کہ اللہ تعالی مریم کا بیٹا عیسیٰ علیہ السلام خود اللہ ہے. عیسائیوں کا عقیدہ اللہ نے قرآن پاک میں بیان فرما دیا. آیت نمبر 72 سورہ المائدہ, اللہ رب العالمین نے یہ عقیدہ عیسائیوں کا بتایا تاکہ اللہ کے نبی کے ماننے والے اس عقیدے اور نظریے سے باز رہے, کہیں محبت میں آ کر وہ عقیدے نہ اپنا لے. ان اللہ هو المسیح ابن مریم, اور اللہ رب العالمین نے تفہیم کے لیے میں سمجھانے کے لیے بتلاتا ہوں کہ جس طرح کوئی غلط کام کو آدمی بیان کرنے سے پہلے اس غلط کام کی برائی کو انتہائی جتنی زیادہ سخت ہوگی اتنی زیادہ پہلے سے اس کی نفرت بتلائے گا. اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کے اس عقیدے کو بیان کرنے سے پہلے ان کے کفر کا بتلا دیا کہ یہ عقیدہ اتنا غلط عقیدہ ہے کہ اس عقیدے کا رکھنے والا انسان کافر ہو جاتا. اس لیے فرمایا لقد کفر الذین قالوا, جو یہ کہتے ہیں جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں. حالانکہ بھائیو یہ عقیدہ رکھنے والے ایک نبی کا کلمہ پڑھنے والے تھے, ایک آسمانی کتاب کے ماننے والے تھے. آسمانی کتاب انجیل کے ماننے والے, عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والے, عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی اللہ کا رسول ماننے والے. اس کے باوجود جب انہوں نے اپنے نبی کی عقیدت و محبت میں بڑھ کر یہ عقیدہ بنایا تو اللہ رب العالمین نے باوجود کلمہ پڑھنے کے, باوجود آسمانی کتاب کو ماننے کے اللہ نے فرمایا لقد کفر الذین, وہ لوگ کافر. ایسے ہی مسلمانوں نے عقیدے بنا لیے جب اس بدعت میں نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت میں تجاوز کیا, غلو کیا, تو یہ عقیدہ بنا لیا اور بر اعلان کر کے کہا کیا کہوں, کون سی بات, کتنی باتیں پیش کروں. مشہور شعر تو آپ نے سنا ہوا ہے کہ وہی تھا مستوی عرش پر، اتر پڑا ہے مدینے میں خدا ہو کر. اس میں اور اس میں کیا فرق ہے کہ ان اللہ هو المسیح ابن مریم، اور دیوان محمدی کے اندر محمد یار گڑی والا جو رحیم یار خان کی طرف ان کا مدار ہے اور ان کی کتاب ہے دیوان محمدی، اس کے اندر اس نے یہ شعر لکھا ہے، گر محمد نے، یعنی محمد یار گڑی والے نے، گر محمد نے محمد کو خدا مان لیا پھر تو سمجھو کہ مسلمان ہے دغا باد نہیں. یہ شعر میں پوچھتا ہوں بھائیو کہ وہ کہتا ہے اگر خدا مان لیا تو مسلمان ہے دغا باد نہیں. میلاد النبی کا جلوس نکالنے والوں، پیروں کو بہت بڑا مقام دینے والوں، تمہارا یہی عقیدہ ہے؟ اپنے دل سے پوچھ کر بتاؤ. اس کا تم بتا پیر ہے، بزرگ ہے، یہی عقیدہ اللہ نے قرآن میں عیسائیوں کا بیان کیا، اللہ کے رسول نے اپنی امت کو بخاری شریف کی حدیث کے مطابق متنبہ فرمایا ہے، روک دیا ہے کہ میرا مقام نو مرحنا. لیکن محبت میں آ کر اسی عقیدت نے ہمیں کہاں سے کہاں بتا دیا، جب شخصیات میں بدعت چلتی ہے تو شرک آ جاتا ہے. یہ ایک نہیں بہت سارے اس قسم کے اشعار کہے جاتے ہیں. اور ایک اور مولوی صاحب ہیں، ان کے الفاظ میرے پاس ٹیسٹ میں موجود ہیں، جو یہاں تک کہتا ہے، یہاں تک جو اپنی سرائے کی زبان میں ہک ہے ہک ہے ہک ہے، جو ہک نو دو کر جانے کافر بے شک، جو ہک نو دو کر جانے یعنی اللہ کو الگ نبی کو الگ کر دے کافر بے شک. یہ عقیدہ عیسائیوں کے اس عقیدے کا جس کی تشبیہ نبی علیہ السلام نے متنبہ فرمایا، اور عیسائی کا نام لے کر کہ جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا مقام بڑھایا، یہ اس عقیدت اور محبت میں اور بدعات کے نتیجے. یہ قرآن پاک اور آج کتب عیسائیت میں یہ عقیدے موجود ہیں. آپ بھائی اگر غور سے پڑھیں تو آپ کو صرف اس لیے کہ یہ بدعات صرف عمل کی حد تک نہیں، جب شخصیات میں بڑھتی ہے تو شرک پر لے جاتی ہے. آج بھی کتب عیسائیت میں عیسائیوں کا عقیدہ موجود ہے. انجیل مقدس متی اس کے اندر یہ عقیدے موجود ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حاضر ناظر ہیں. کن کا عقیدہ ہے؟ عیسائیوں کا، اپنے نبی کے بارے میں، مسلمانوں کا نہیں، عیسائیوں کا. انجیل مقدس کے اندر لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام حاضر ناظر ہیں. انجیل مقدس کے اندر لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مختار کل ہیں. انجیل مقدس کے اندر لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نور ہیں، اللہ کے نور سے پیدا ہوئے ہیں. اور عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نور سے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے نور سے پوری کائنات پیدا کی گئی. یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے، مسلمانوں کا میں نہیں بیان کر رہا. جن عقائد سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو متنبہ فرمایا تھا، یہ کیوں ہوا جب ہم نے بدعات کو شخصیات کے نام پر جاری کیا ہے؟ حالانکہ بھائیو ذرا غور کیجئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دین لے کر آئے، وہ کامل و اکمل دین تھا، کامل و اکمل دین تھا، اس میں نہ کمی تھی نہ اس میں زیادتی کی گنجائش تھی. اور زیادتی کرنے والے کا امام مالک رحمہ اللہ کی زبان سے آپ سن چکے ہیں. اب یہ بدعت اگر غور کیجئے کہ یہی میلاد النبی کے نام پر جو کی جاتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے 23 سال گزارے ہیں بھائیو، دعوت فکر ہے، طنز نہیں کسی پر، سمجھانے کے لیے 23 سالہ دور نبوت میں ایک بار بھی میلاد کے نام پر کوئی جلسہ کیا ہو، صحابہ کو جمع کیا ہو، ایک بار اگر میلاد کے نام پر کیا ہوتا تو خدا کی قسم ولادت کے اندر اتنا اختلاف نہ ہوتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش میں اس قدر اختلاف ہے کہ بے تحاشا اختلاف ہے، اور بڑے بڑے جید قسم کے بزرگ وہ بھی متفق نہیں۔ نبی علیہ السلام کی ولادت کے حوالے سے کہ کسی صحابی سے نبی علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ کلیہ نے کوئی ثابت نہیں ہے، حالانکہ میرے اللہ کا دین محفوظ ہے، کیونکہ اللہ تعالی نے خود وعدہ فرمایا ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظ۔ اگر یہ دین تھا تو نبی کی ولادت محفوظ ہونی چاہیے تھی، اس میں اختلاف نہیں ہونا۔ ابن قیم رحمہ اللہ نے زاد المعاد کے اندر 8 ربیع الاول لکھا ہے، اسی طرح ابن سعد نے طبقات کبریٰ کے اندر 10 ربیع الاول نقل کی ہے، اور علامہ شبلی نعمانی نے سیرت النبی لکھی ہے، اس کے اندر انہوں نے محمود پاشا فلکی جو بہت بڑا ریاضی کا ماہر تھا اس کے حساب سے 9 ربیع الاول کو بیان فرمایا، اور 9 ربیع الاول کو ہی سید منصور پوری رحمت اللہ العالمین کے اندر، اور پھر مولانا صفی الرحمان مبارک پوری نے جو پوری دنیا کے اندر اول نمبر پہ سیرت کی کتاب آئی ہے اس کے اندر 9 ربیع الاول کا ترجیح دی ہے اور بیان فرمایا ہے۔ اسی طرح ابن کثیر البدایہ والنہایہ کے اندر 10 کے قریب اخبار نقل کیے ہیں، حتیٰ کہ مہینے کا بھی بعض میں اختلاف کیا ہے کہ 10 رمضان تک نقل کیے۔ اسی طرح پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، اب کتنے بڑے مشہور بزرگ، لوگ تو کہتے ہیں اتنا بڑا ولی ہے کہ دنیا کے سارے ولی ان کی گردن پیر عبد القادر جیلانی کا قدم، اتنے اونچے ہیں اور وہ سارے نیچے، اتنا بڑا ولی ہے۔ اور پھر ولی کے بارے میں عقیدہ کیا ہے کہ کن فیکون کا سارا علم ہے اس کے پاس، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ لیکن وہ اپنی کتاب میں فرماتے ہیں کہ 10 محرم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، محرم کی فضیلت بتاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ 10 محرم کا پیدا ہوئے۔ یہ اختلاف کیوں ہے؟ اس لیے کہ نبی کی ولادت کا دن دین میں شامل نہیں کہ اس دن کو خاص مجلس کی جائے، تذکرہ کیا جائے، ایسا کچھ نہیں۔ اور میں یہاں سمجھانے کے لیے بھائیوں کا کہ پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے بنیت الطالبین کے اندر محرم کی فضیلت میں لکھا ہے 10 محرم۔ اب بھائیو اگر پیر صاحب ولی ہیں اللہ کے، جیسا کہ تم 11ویں بھی اس کے نام کی لوگ کھاتے ہو، پیر صاحب نے یہ غلط لکھا ہے؟ اگر انہوں نے غلط نہیں لکھا تو تم 12 کیوں بناتے ہو؟ تم 10 محرم کھانے پینے کے لیے تو بڑا ولی، اور جو اس نے بات لکھی اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ یہ اختلاف بتلاتا ہے کہ یہ دین کا حصہ نہیں تھا۔ اور اس کے بعد بھائیو ذرا توجہ کرتے جائیے، نبی علیہ السلام کے بعد اگر امت میں افضل ترین انسان ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، جس نے نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت کا یہ اظہار تھا کہ اپنا گھر کا سارا ساز و سامان رسول اللہ کو پوچھا، آپ نے کہا اللہ کے لیے لاؤ صدقہ، غزوہ تبوک کے لیے تو گھر کا سارا فائدہ ضرور اللہ کا ہے۔ اللہ کے نبی آپ کا فرمان ہو اور ابو بکر کی چیز گھر میں رکھ لے، اتنی محبت۔ لیکن اگر میلاد منانا محبت ہی اسی چیز کا ہے تو بتلاؤ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں سوا دو سال امت کی ہے، دو مرتبہ آیا ہے، ایک بار بھی منایا ہو، محفل قائم کی ہو؟ اسی طرح فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر میں 10 سال آیا ہے یہ دن، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ 12 سال آیا ہے، علی المرتضیٰ کے دور میں 5 سال آیا ہے، خلفائے راشدین میں سے کسی ایک نے یہ دن منایا ہو؟ اگر یہ دین تھا تو ان کو معلوم نہیں تھا، ان کو نہیں پتا تھا تو بعد میں کیسے ہو سکتا ہے بھائیو؟ یہ غور و فکر کرنے والی ہے، طنز والی نہیں باتیں۔ نبی علیہ السلام کا نواسا حضرت حسن رضی اللہ عنہ 1 سال حکومت، 1 مرتبہ زندگی میں آیا ہے، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں 20 سال یہ دن آتا رہا ہے، 20 سال حکومت کیا، 20 دفعہ آیا ہے۔ چلو اس سے نیچے آ جاؤ، کیونکہ لوگ بعض دعوے کرتے ہیں کہ دین تو مکمل ہی اماموں نے کیا ہے، پہلے تو دین مکمل ہی نہیں تھا، یہاں تک لوگ کہ دین تو مکمل ہی اماموں نے کیا۔ ایک مولوی صاحب کی تحریر ہے خدا کی قسم موجود، وہ کہتا ہے نماز قرآن و حدیث میں مکمل نہیں ہے، نماز اماموں نے مکمل کی تھی۔ میرے پاس تحریر ہے، اپنے مناظرے کے لیے لکھ کر دی، فقہ حنفی کے بغیر نماز ہی مکمل۔ ہم نے کہا پھر نبی علیہ السلام کے صحابہ جو پڑھتے رہے وہ کون سی پڑھتے، مکمل پڑھتے رہے کہ ناقص پڑھتے رہے؟ لیکن بھائیو توجہ یہ ہے کہ چاروں اماموں میں سے کوئی ایک امام نے بھی اس کو منایا ہو، جلوس قائم کیا ہو، چھٹی کروائی ہو، محفل قائم کی ہو، دیگے پکائی ہوں، دعوت کی ہو، بازار سجائے ہوں، کچھ کیا ہو، چاروں اماموں میں سے کوئی ایک بھی ہے؟ محدثین کرام کو دیکھ لو جنہوں نے پورا نبی کا دین جمع کیا، ساری زندگیاں وقف کر لی ہیں، تکلیفیں اور مشقتیں اٹھا اٹھا کر، انہوں نے کوئی ایک واقعہ بھی نہ ملا یا انہوں نے نبی کی محبت کی خاطر ایک دن بھی محفل میلاد نہ منائی۔ اسی لیے میری بات تو نہیں مانتے تو کتاب جاؤ الحق احمد یار گجراتی کی، احمد یار گجراتی، اس نے اپنی کتاب کے 236 اور 237 صفحے میں نقل کیا ہے۔ کیا کہتا ہے کہ یہ کام میلاد النبی کا لم يفعله احد من القرون الثلاثه، لم يفعله احد من القرون الثلاثه، 3 صدیاں میلاد کا نام پر کوئی محفل، کوئی مجلس، کوئی جلوس نہیں۔ خود وہ کہتا ہے وہاں دین نہیں تھا تو آج ثواب کیسے بن گیا۔ پھر کہتا ہے، وہی بتلاتا ہے اپنی زبان سے، مانتے ہیں کہ اول من احدث من الملوک صاحب اربل، اس بدعت کو سب سے پہلے جاری کرنے والا بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ تھا جو اربل کا حکمران اور گورنر تھا، ارض عراق میں، اربل کے علاقے میں وہاں کا گورنر تھا ایک بادشاہ، اس نے یہ بدعت ایجاد کی اور نام بھی یہی لیا اول من احدث، جس نے یہ بدعت جاری کی وہ بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ تھا۔ اپنی زبان سے تحریر کر کے اپنی قلم سے لکھ کر ہمیں سمجھا گئے ہیں. ہمیں بدعت سمجھ نہ آئے. لوگوں اپنی اس عقیدت کی راہ میں بہ کر بدعت کو سمجھو نہ تو تمہاری مرضی ہے, ورنہ وہ تو چیخ کر کہہ گئے ہیں کہ یہ بدعت کا کام ہے جس پہ ہم نے لوگوں کو لگایا. اول من احدث من الملوک صاحب اربل وصنف له امر ابن دہیا کتابا فی المولود, اس بادشاہ کی رضا کے لیے راضی کرنے کے لیے امر ابن دہیا مولوی نے فوراً ایک کتاب لکھ کر پیش کر دی. ایک کتاب لکھی التنویر فی مولد البشیر النذیر. بادشاہ نے خوش ہو کر پھر اس کو 1000 اشرفیاں دینار دیا. فاجازہ بالف دینار, پیسہ ملا اس کو, اتنا انعام بادشاہ. یہ 604 ہجری میں تاریخ ابن خلقان نے وضاحت سے لکھا ہے. 604 میں اس بادشاہ نے میلاد کے نام پر چھٹی کی اور محفل قائم کی. 604 سے پہلے کسی بادشاہ نے, کسی محدث نے, کسی امام نے, کسی بزرگ نے, کسی اہل بیت میں سے اس کو نہیں منایا. اللہ اکبر. اس لیے صرف اس بادشاہ نے جس کا نام تھا ملک مظفر الدین ابو سعید, اس نے یہ ملایا. اور وہ ایک عیاش سخی قسم کا اس بادشاہ تھا. جب یہ وقت آتا تو علاقے کے دور دور سے لوگ نعت خواں سارے اکٹھے ہو جاتے اور ان کو وہ پیسے دیتا تھا اور لوگ آتے تھے. اس سے پہلے اس کا نام نہیں ہے اور پھر بھائیو آگے اس کا زیادہ تذکرے نہیں ملتے, لیکن ہندو پاک میں, ہندوستان جب پاکستان نہیں بنا تھا تو اس وقت کی جنتریاں اٹھا کر دیکھو, ان کے اندر وفات النبی 12 ربیع الاول لکھا ہوا ہے. پرانے وقتوں میں 1933 میں لاہور کے اندر موچی دروازہ میں انجمن فرزندان توحید نے سب سے پہلے 5 جولائی 12 ربیع الاول 1352 ہجری کو سب سے پہلے انگریزوں سے لسنس بقاعدہ حاصل کر کے موچی دروازہ میں میلاد النبی کا جلسہ کیا. اس سے پہلے ہندو پاک میں کوئی میلاد کے نام پر جلسہ نہیں تھا. جنتریوں کے اندر بھی 12 ربیع الاول کو 12 وفات لکھی جاتی تھی. اور یہ پہلا وہ جلوس لاہور کے اندر 1933 عیسوی 1252 ہجری کے اندر 12 ربیع الاول 5 جولائی کو یہ جلوس نکالا گیا تھا. اور پھر یہ رات کو نکالا جاتا تھا, وفات النبی کے نام پر نکلتا تھا, مجلسوں رات کو جا کر مسجدوں میں ختم ہوتا تھا اور مٹھائیاں تقسیم ہوتی تھیں وفات النبی کے نام پر. پیر جماعت علی نے کہا تم مٹھائیاں تقسیم کرتے ہو, نام میلاد کا لیتے ہو, وفات کے نام پر پھر مٹھائی کھاتے ہو. اس نے کہا قرارداد کے بعد باقاعدہ انجمن نعمانیہ اس کی تنظیم تھی جس کے اندر اس نے قرارداد پیش کرائی کہ آئندہ وفات النبی نہیں میلاد النبی رکھیں گے کیونکہ یہاں تو مٹھائی نہ چلتا. پھر اس نے پیر جماعت علی نے وفات النبی کی بجائے میلاد النبی نام رکھا کر وہ جلوس نکلنے شروع ہوئے, جس طرح آج کل بھی لوگ اب شور ڈال رہے ہیں کہ ربیع الاول کا نام چھوڑو, نور رکھو اس کا نام, شہر النور. سنا ہے آپ نے؟ آج تک کسی کو یہ یاد نہ آیا کہ اس کا نام ربیع الاول کی بجائے شہر النور رکھا جائے. یہ لوگ اب شور ڈالا جا رہا ہے کہ شہر النور رکھو اس کا نام, تاکہ امت کے اندر جو تھوڑا بہت اتحاد باقی ہے وہ بھی ختم ہو. کیونکہ بدعات اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہوتی. یاد رکھ لے, اللہ کی رضا کے لیے بدعات نہیں ہوتی ہیں, بدعات سے اللہ راضی نہیں ہوتا ہے, بدعات سے شیطان خوش ہوتا ہے. اور میں نہیں کہتا, سفیان ثوری جو کوفے کے بہت بڑے محدث ہیں وہ فرماتے ہیں کہ البدعۃ احب الی الشیطان من المعصیہ, گناہ چوری قتل بدکاری سے شیطان کو جب زیادہ پسند ہے وہ بدعت والے کام پسند ہے. البدعۃ احب الی الشیطان, شیطان کو بدعت والے کام زیادہ پسند ہے. کیوں؟ اس لیے کہ فَإِنَّ الْمَعْصِيَةَ يُتَابُ مِنْهَا, گناہ کرنے والا کبھی گناہ سے توبہ کر لیتا برا سمجھ گا, چوری کرنے والا چوری کرنے کے باوجود سمجھے گا کہ میں برا کام کر رہا, گناہ کا کام کر رہا, سود کھانے والا, ڈاکہ مارنے والا, بدکاری کرنے والا, کبھی اس کا ضمیر بیدار ہو سکتا ہے کہ میں برا کام کر رہا. لیکن بدعت کرنے والا وہ تو ثواب سمجھ کر کرتا ہے, وہ تو اچھا کام سمجھ کر کرتا ہے. قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا افمن زین له سوء عمله فرآہ حسنا, وہ شخص جو اپنے برے کام کو اچھا سمجھ کر کر رہا ہے وہ کبھی بدل سکتا ہے؟ اللہ ہی اس کو ہدایت دے تو دے, ورنہ وہ تو اس کو اچھا نیکی کا کام سمجھ کر کہا ہے. اس لیے فرمایا فَإِنَّ الْمَعْصِيَةَ يُتَابُ مِنْهَا, کبھی اس سے توبہ ہو سکتی ہے, لیکن بدعت والا لا يتاب منها, اس سے کبھی کرنے والا توبہ نہیں کرتا ہے. اس لیے بدعات سے شیطان راضی ہوتا ہے, اللہ رحمان راضی نہیں ہوتا ہے. تو بھائیو, وہ پیر جماعت علی نے اس کو میلاد النبی رکھا, اور محمد نور بخش صاحب توکلی ہیں, انہوں نے گورنمنٹ کے اندر کوشش کر کے پہلے جو وفات النبی کے نام پر 12 ربیع الاول کو چھٹی تھی, اس نے کوشش کر کے محنت کر کے 12 ربیع الاول کی چھٹی کو میلاد النبی کے نام پر چھٹی منظور کروائی, اور پھر جنتریوں کے اندر وفات النبی کی بجائے میلاد النبی آنا شروع ہو گیا. یہ بھائیو مختصر سے وہ حالات ہیں جو اس بدعت کے حوالے سے ہیں. لیکن میں بھائیوں کے سامنے رکھا تھا کہ اگر بدعت شخصیت کے نام پر ہو تو اس بدعت میں شرک آ جاتا ہے. جب یہی میلاد کے نام پر جلسے جلوس کیے جاتے ہیں تو بھائیو سب سے پہلے میلاد کے نام پر دیگے پکائی جاتے ہیں, میلاد کے نام پر جندے چندے اکٹھے کیے جاتے ہیں. وہ کس نام پر ہیں؟ وہ اللہ کے رسول کو راضی کرنے کے لیے, اور یہ لوگوں کو تصور دیا جاتا ہے کہ دم بدم پڑھو درود, حضرت بھی ہے یہاں موجود. ہر جگہ موجود تو اللہ کی ذات ہے, لیکن اس بدعت نے کہاں عقیدہ لے گیا کہ حضرت بھی ہر جگہ موجود ہے, اس میلے میں, اس رونق میں, اس چمٹے میں, اس تبلے میں, اور اس میں وہ جو دف کے نام پر سرنگی بجا کر ناطے پڑھتے ہیں, اور وہ قسم کے غلط اشعار جو شرکیہ اشعار ہیں جو اللہ کے علاوہ غیروں کے لیے اور نبی کے لیے وہ الفاظ استعمال کرتے ہیں جو میرے اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہیں. یہاں تک کرتے ہیں, کیا نبی وہاں موجود ہو کر سنتا ہے؟ ایک مولوی کو کہا گیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, کیا ہر جگہ؟ وہ کہنے لگا نہیں یہ بات غلط ہے, نبی ہر جگہ موجود نہیں ہوتا, نبی خاص خاص مجلسوں میں آتا ہے. ہم نے کہا پھر خاص خاص مجلسوں کی نشاندہی کر دو. کہنے لگا ہاں روحانی طور پر آتا ہے, جسمانی طور پر وہیں خبر. یہ الفاظ کس لیے بدلتے گئے بھائی؟ لیکن میں جو بتلانا چاہتا تھا بھائی, یہ آہستہ آہستہ شرک کی طرف چلا جاتا ہے. معراج کے نام پر، غیر اللہ کے نام پر وہ دعوتیں بکتی ہیں، وہ تقسیم کی جاتی ہیں، چندہ اکٹھا کیا جاتا ہے، سب کچھ، اور پھر کہا کیا جاتا ہے، اشتہار لکھا جاتا ہے، پکارو یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول اللہ. اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں قال ربکم ادعونی استجب لکم، مجھے پکارا میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا. ادھر معراج کے نام پر کیا ہے، رسول اللہ کو پکارو یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول اللہ. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا تھا کہ نبی اگر تو نے بھی ولا تدعو من دون اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکار، اگر تو نے پکار فإنك إذا من الظالمين. غور کی اور میلاد کے نام پر. اس لیے بھائیو یہ میلاد، آپ لوگ جو کہتے ہیں اس بدعت سے رسول خوش ہوتا ہے، لوگوں کو یہ بتایا جاتا ہے تمہارے کاروبار میں برکت ہوتی ہے، جب کہا جائے غیر اللہ کا نام تو کہتے ہیں یہ سارے ثواب ہے، حالانکہ رسول اللہ کو خوش کرنے کے لیے برکت ہوتی ہے، اس سے کاروبار بڑھ جاتی ہے. اللہ کے بھائیو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، میں اپنے حوض کوثر پہ ہوں گا، وانا فرات لکم، میں تمہارے لیے حوض کوثر پہ تمہارا منتظر ہوں. خوش نصیب آئیں گے میرے ماننے والے آئیں گے، کوئی برتنوں سے پانی پیے گا، کوئی جگ سے پیے گا، کسی خوش نصیب کو میں اپنے ہاتھوں سے پانی پلاؤں گا. اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان میں سے کر دے. فرمایا جو ایک بار پی لے گا لم یزم ابدا، پھر اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی. آقا فرماتے ہیں بیٹھا ہوں گا، ایک بہت بڑا گروہ آئے گا. مسلم شریف کی حدیث ہے، بخاری شریف کی دوسری جلد میں یہ حدیث موجود ہے، ایک بہت بڑا گروہ آئے گا. آقا فرماتے ہیں عارف ہوں، میں پہچان لوں گا اور کہوں گا اصحابی اصحابی، میرے ماننے والے آ گئے، میرے ماننے والے آ گئے. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول آپ کیسے پہچانیں گے، آپ نے تو ابھی تک ان کو دیکھا ہی نہیں ہے. یہ میرے نبی کے صحابہ کا عقیدہ تھا. صحابہ فوراً کہتے ہیں آقا آپ نے تو ان کو دیکھا ہی نہیں، پہچانیں گے کیسے، یہ کون پوچھتے ہیں. اللہ کے نبی کے صحابی عقیدہ کیا تھا کہ آپ ان کو جانتے نہیں ہیں، آپ ان سے واقف نہیں ہیں، اس لیے پوچھا کیسے پہچانو گے. یہ عقیدہ نہیں تھا کہ نبی تو ہر مومن کے ساتھ رہتا ہے، اس کو تو ہر وقت پہچانتا ہے، یہ نبی کے صحابہ کا عقیدہ. اور اللہ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا، ہدایت وہ عقیدے میں ہے جو نبی کے صحابہ کا عقیدہ ہے، وہ ہدایت والا عقیدہ ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ نہیں فرمایا میں تو ہر جگہ موجود ہوں، مجھے تو کون سا ہر کوئی میں تو سارا کچھ جانتا ہوں، بات کیا کیا پہلے بھی سارے حالات جانتا ہوں. لیکن نبی نے یہ نہیں فرمایا، فرمایا میں پہچانوں گا وضو کے آداب سے، پہچانوں گا کہ ان کے وضو کے آداب چمک رہے ہوں گے، میری امت کے وضو کے آداب پانچ کلیان چمک رہے ہوں گے. جب آئیں گے یحال بینہم الملائکہ، فرشتے رکاوٹ بن جائیں گے، اس بہت بڑے گروہ کو روک لیں گے. فرمایا جب روک لیں گے فرشتے، فاقولو میں کہوں گا اللہ میرے صحابی ہیں، میرے ساتھی ہیں، میرے ماننے والے ہیں. اللہ تعالیٰ فرمائے گئے میرے نبی انک لا تدری ما احدثوا بعدک، انک لا تدری ما احدثوا بعدک. اور ایک حدیث بخاری کے اندر ہے اللہ فرمائیں گے اے پیغمبر لا علم لکا، پیغمبر تیرے پاس اس چیز کا علم نہیں ہے، لا علم لکا. اب میں اللہ کے نبی کے یہ فرمان مانوں یا اپنی عقیدت اور جذبات میں آ کر ان عقائد کو مانوں جو لوگوں نے محض عقیدت کے نام پر بنائے ہوئے. اللہ فرمائے گا میرے نبی لا علم لکا، انک لا تدری ما احدثوا بعدک، تجھے نہیں پتا کہ انہوں نے کون سی بدعات جاری کی، دین میں نئے نئے کام کیے تھے، پیغمبر تجھے علم نہیں ہے، یہ اللہ فرمائے گا اپنے نبی کو۔ بخاری شریف کے اندر حدیث کے الفاظ ہیں، یہ کیسے عقیدہ بن جائے کہ نبی کو تو سارا علم ہے؟ اللہ اکبر، کہ وہ لوگ جو بدتی ہیں فرشتے ان کو نبی کے حوض پر آنے، ان کے وضو کے آداب بتلا رہے ہیں کہ نمازیں پڑھتے رہے، وضو کے آداب بتلا رہے ہیں کہ وضو کرتے تھے نمازیں پڑھتے تھے لیکن بدعات کرتے تھے، اس لیے فرشتے نبی کے حوض سے ان کو روک دیں گے، اللہ بتلائے گا نبی کو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان بدتیوں سے، کن سے؟ بدتیوں سے، کہیں گے اللہ سحکن سحکن لمن غیر عبادی، اے اللہ ان بدت کرنے والوں کو مجھ سے دور ہٹا دے، دور پھینک دے، میرے قریب بھی نہ ہی نہ۔ اور آقا فرماتے ہیں میں کہوں گا فاقولو کما قال عبد الصالح عیسیٰ بن مریم، کہ میں اللہ کو وہ جواب دوں گا جو عیسیٰ بن مریم جب رب ان سے پوچھے گا، اے عیسیٰ انت قلت للناس اتخذونی وامی الہین من دون اللہ، جب اللہ عیسیٰ علیہ السلام سے اور اس کی والدہ مریم سے پوچھے گا کہ تم نے ان کو کہا تھا کہ مجھے الہ بنا لو، جس طرح عیسیٰ علیہ السلام اللہ کو جواب دیں گے اس طرح میں بھی جواب دوں گا، عیسیٰ علیہ السلام نے کوا جواب دیا تھا، قرآن شاہد ہے، عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اے اللہ کنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم، اے اللہ جب تک موجود تھا سارے حالات کا پتہ تھا، فلما توفیتنی جب تو نے مجھے وفات دی، کنت انت الرقیب علیہم پھر اللہ مجھے کوئی پتہ نہیں ہے، پھر تو ان کو زیادہ جانتا، فرمایا میں بھی یہی کہوں گا اے اللہ جب تک موجود تھا سارا پتا تھا، جب اللہ تو نے مجھے وفات دے دی اس کے بعد جو کچھ یہ کرتے رہے اے اللہ تو جانتا ہے، مجھے اس کا کوئی علم نہیں۔ یہ کون؟ اللہ کے رسول۔ اور پھر یہ محبت میں کہا جائے گا سب کچھ بھائیو بدعات سے بچو، بدعات کے عقیدہ رکھنے والا اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں میں کہ اللہ نے ہمیں جو عقیدہ دیا آج تک اپنے ہی نہیں بیگانے بھی خدا کی قسم نہ ہمیں مشرک کہتے ہیں نہ بدتی کہتے ہیں، گستاخ کہیں گے، گستاخ کہیں گے، برا بھلا جو مرضی کہہ لے، نہ بدتی کہیں گے نہ مشرک کہیں گے، اس لیے کہ بیگانے بھی گواہی دیتے ہیں کہ اہل حدیث کا مذہب شرک سے بھی پاک ہے، بدعات سے بھی پاک ہے، اور اللہ تعالیٰ سے میں اسی بات پر دعا کرتا ہوں کہ اللہ قرآن و حدیث کے اس عقیدے پر قائم رکھ جو عقیدہ تو نے محمد رسول اللہ پہ نازل کیا، اور وہ کام اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جو تجھے پسند ہے اور جس کا تیرے نبی نے اپنے عمل سے یا اپنے فرمان سے حکم عطا فرمایا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔
بہت مشکور ہوں اپنے گزیر شیخ استاد مولانا محمد اشرف صاحب حافظ اللہ کا، جو اپنی قیمتی اوقات میں سے ہمارے لیے اس وقت نکالا اور اس موضوع کو بیان کیا۔ اب بھائیوں سے گزارش ہے کہ مختصر وقت کے لیے، کیونکہ نماز کا بھی وقت ہے، تو مختصر وقت کے لیے بھائی لکھ کر سوال آگے پہنچا دیں، ابھی شیخ ان سوالوں کے جواب آپ دیں گے۔
درس میں کہا ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، اس کی وضاحت میں بھائی اللہ تعالیٰ کی ذات عرش پر ہے، ہر جگہ موجود نہیں ہے، اگر فکرہ ایسا آیا ہے تو یہ میری طرف سے غلطی ہے اور زبان کی تیزی ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود نہیں ہے، اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ایک لونڈی سے، بخاری شریف کے اندر آتا ہے کہ اس کے مالک نے اسے مارا، بعد میں مالک نے پچھتاوا ہوا، اس نے کہا کہ میں اس کو آزاد کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے رسول آپ اجازت دیں، مجھ سے یہ زیادتی ہوئی ہے، تو آپ نے فرمایا اس لونڈی کو میرے پاس لاؤ، جب لایا گیا تو آپ نے پوچھا اس سے عین اللہ، اللہ کہاں ہے؟ تو لونڈی کہتی اللہ فی السماء، اللہ آسمانوں پر۔ اسی طرح قرآن پاک میں بے آفا امنتم من فی السماء، تو اللہ تعالیٰ کی ذات آسمانوں پر ہے، ہر جگہ موجود نہیں ہے، اللہ کا علم، اللہ کی قدرت ہر جگہ موجود ہے، اللہ کی ذات ہر جگہ موجود نہیں. اس لیے اگر یہ زبان کی تیزی سے لفظ آیا ہے تو بھائی اپنے عقیدے کی اصلاح فرما لو. اپنی بیوی یا بچے کو کہتے ہیں کہ میرا سب کچھ تو تم ہو، یا میں تم سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہوں، لیکن ایک ادنا مسلمان بھی اس سوچ سے نہیں کہتا نعوذ باللہ یا نبی اللہ سے زیادہ، یا لیکن پھر بھی ایسا کہنا درست ہے. بھائیو ایک ہے